الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا من أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم و عزیز ساتھیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد نئے سال کا محرم کا مہینہ آتا ہے. یہ تینوں مہینے جو ہے وہ اشہر حرم میں داخل ہیں. اشہر حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مہینے جس کے اندر عرب لوگ بہت کوشش کرتے تھے کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، یہاں تک کہ کسی سے بدلہ بھی نہ لے، ریونج، بدلہ چھوڑ دو اس کو. خاص اسے اسلام سے پہلے بھی یعنی اس وقت یہی گویا کہ معروف تھا. تو تین مہینے تو یہ ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جو متوالیات ایک یعنی ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ رجب کا ہوتا ہے، جو کچھ گیپ کے بعد آتا ہے. تو یہ چار مہینے جو ہے وہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے. اسی طرح قرآن کریم کی آیت میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کے حج جو ہے حج اس کے مہینے فکس ہیں. تو اس کے اندر سے ذوالقعدہ، بلکہ رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تو یہ تین مہینے جو ہے وہ اشہر حج ہیں. تو اشہر حج کے اندر شوال بھی آتا ہے اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو پتہ چلا کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ایسے مہینے ہیں جو اشہر حرم میں بھی آتے ہیں اور اشہر حج کے اندر بھی آتے ہیں. اس اعتبار سے اس کی اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو ہے ایک خاص بات اس مہینے کی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے فرمائے، چار مرتبہ، اور چاروں عمرے جو ہے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے. سب سے پہلا عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سن ہجری 6 کے اندر، یعنی ہجرت کے 6 سال کے بعد، 6 years آفٹر ہجرہ. تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ، اور بعض صحابہ نے بھی دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں، طواف عمرہ طواف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اعمال دیکھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ایسا ایسا ہے، تو پھر یہ طے ہوا کہ چلو عمرہ کرنے جائیں گے. اور کفار و مشرکین سے ابھی تو جنگ چل رہی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو عمرے کے اندر، تو ویسے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا ہے، چونکہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ عمرہ کرنے جا رہے، بلکہ عرب لوگ عمرہ کرنے والوں کی حفاظت کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے اپنے جانور وغیرہ ساتھ لے کر جاتے تھے، تو جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ظالم قسم کے لوگ، وہ بھی نہیں چھیڑتے عمرہ کرنے والوں کو، یعنی شعائر کا احترام کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ نبی صحابہ اکرام جو ہے بہت عاشق تھے، چونکہ اس وقت جب مکہ مکرمہ میں تھے ان کے سامنے ہر وقت کعبہ تھا، جب چاہے طواف کر لیں، جب چاہے عمرہ کر لیں. لیکن ہجرت کے بعد اب 6 سال ہو گئے تھے، 6 years، اور اس کے اندر اب تک جو ہے وہ ایک مرتبہ کعبے کی زیارت نہیں ہوئی تھی. سب کے دل میں شوق تھا، بہت خواہش تھی شدید کہ چلو ایسا کوئی موقع آئے تو اس کے اندر جہاں سفر کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمرے کا سفر کریں گے، یہ سن ہجری 6 کی بات ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. اور قصہ مشہور ہے کہ جب پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تو حدیبیہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا، تو مشرکین نے اپنا آدمی بھیجا کہ آپ ابھی نہیں، ابھی تو ہماری جنگ چل رہی ہے، آپ لوگ عمرہ کرنے بھی نہیں آ سکتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، عمرہ کرنا تو منع نہیں ہوتا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا عمرے سے، ہم لوگ لڑنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے. انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی نہیں کرنے دیں گے. بہرحال وہ مشہور ہے، پھر کمپرومائز ہوئی، صلح ہوئی پھر آپس میں، اور یہ بہت مشہور قصہ ہے، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو صلح حدیبیہ پھر کمپلیٹ ہو گئی، اس میں بہت ساری الگ الگ پوائنٹس تھے اور جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ایک یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اس وقت. اور اس وقت جو ہے وہ عمرہ کرنے نہیں جا سکے حرم کے اندر مکہ مکرمہ، بلکہ حدیبیہ سے واپس لوٹ کر آنا پڑا، چونکہ مشرکین نے ایک کنڈیشن یہ لگائی کہ اس سال تو آپ کو واپس جانا ہی ہے، نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہیں اور 3 دن قیام کر کے عمرہ کر سکتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. تو بعض صحابہ کو بہت برا بھی لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے حق پر نہیں ہے، ہم لوگ جائیں گے کیوں نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس میں اللہ نے مصلحت رکھی ہے. خیر یہ تفصیلی قصہ ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اندر ہی جو حرم کا کچھ حصہ ہے وہاں پر اپنا جانور ذبح کیا, اپنے سر کا حلق کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر عمرہ اور حج کے سفر کے لیے نکلے اور حرم میں جانے سے اس کو روک دیا جائے, آج کل بھی مسئلہ بہت چل رہا ہے, وائرس کی وجہ سے بہت ساری کنڈیشنز ہیں, بہت ساری یعنی ایئرپورٹس کے اوپر امیگریشنز کے مسائل ہیں وغیرہ, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ویکسینیشن ہے, یہ ہے وہ ہے. کبھی کوئی آدمی نکل گیا اور پھنس گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو دو کام کرنے پڑتے ہیں, ایک تو ایک جانور ذبح کرے یا جانور بھجوا دے حرم کے اندر, اپنے جانور ذبح کرا دے اور پھر حلق کر لے اپنے سر کو, پھر وہ حلال ہو جائے گا, واپس اپنے شہر لوٹ سکتا ہے. ورنہ جب تک وہ یہ دو کام نہیں کرے گا وہ ہاتھ احرام میں ہی رہے گا اور پھر اس کے لیے اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی اور ہاتھ احرام کی پابندی اس کو جھیلنی پڑے گی. تو آج کل بھی یہ مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں, حالات کی وجہ سے ایسا چل رہا ہے. خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جانور کو ذبح کیا, اپنے سر کا حلق کیا اور واپس روانہ ہو گئے. اگرچہ یہ عمرہ نہیں ہوا تھا لیکن محدث اس کو بھی عمرہ شمار کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں عمرہ حدیبیہ. تو یہ سن ہجری 6 تھا, ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. پھر نیکسٹ ایئر تو چونکہ وہ کنڈیشن میں یہ تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے اور مشرکین مکہ جو ہے منع نہیں کریں گے اب سن ہجری 7 کے اندر, سن ہجری 7 میں. تو پھر اس موقع پر نبی کریم صاحب دوبارہ پھر سفر فرمایا اور وہ بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو ابھی چل رہا ہے, اور وہ ہجرت کا 7واں سال تھا. ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1442 سال چل رہا ہے ابھی ذوالقعدہ کا. وہ جو ہجرت کا 7واں سال تھا جو آپ نے دوسرا سفر کیا ذوالقعدہ کے مہینے میں, اور پھر وہ عمرے کی قضا فرمائی جو لاسٹ ایئر حدیبیہ کے اندر نہیں کر سکے تھے, تو پھر اس مرتبہ آپ نے جا کر قضا فرمائی. تو یہ دوسرا عمرہ بھی جو تھا آپ کا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا. تیسرے عمرے کے بارے میں روایت میں اور احادیث کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اس وقت جب فتح مکہ ہو چکا تھا سن ہجری 8 کے اندر. اب تک تو مشرکین سے فائٹ چلتی تھی لیکن سن ہجری 8 رمضان المبارک اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی, اور جو صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی اسی وقت اللہ نے اشارہ کر دیا تھا اب جو ہم آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول دیں گے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور سورہ فتح مشہور ہے قرآن کریم کے اندر. بہرحال جب سن ہجری 8 آیا تو فتح مکہ ہو گیا رمضان کے مہینے میں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے مکہ مکرمہ آپ کے کنٹرول میں دے دیا, اور پھر وہ بڑا قصہ ہے کس طرح فتح مکہ ہوا, آپ نے کتنے لوگوں کو کس طرح معاف کر دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت عمرے کا تذکرہ نہیں آتا چونکہ اس وقت آپ جہاد کے لیے نکلے تھے, فتح کرنے کے لیے نکلے تھے, اس وقت آپ نے عمرہ نہیں فرمایا. ہاں البتہ وہ مہینہ تھا رمضان کا, اس کے بعد پھر آپ نے کچھ دن وہیں گزارے اور عید بھی تقریباً وہیں ہوئی. اس کے بعد پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں دشمنان اسلام اللہ کے دین کے دشمن طائف کے اندر جمع ہو گئے, جس کو بولتے غزوہ حنین, قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے سورہ توبہ کے اندر. تو آپ نے کہا چلو ابھی ہم حنین وہاں سے قریب ہیں طائف کی طرف ہیں, تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان سے جہاد کریں گے, ان سے مقابلہ کریں گے اللہ کے دشمنوں سے. تو پھر آپ غزوہ حنین کے لیے مکہ مکرمہ سے ہی روانہ ہو گئے, یہ شوال چل رہا تھا. اور پھر آپ نے حنین, یہ بھی تفصیلی قصہ ہے, غزوہ حنین مشہور قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر, آپ کی ہسٹری کے اندر. وہاں آپ نے حنین میں جو ہے فتح حاصل کی, اس کے بعد اور اس میں کافی ٹائم لگا چونکہ حنین والے بہت ماہر تھے لڑنے میں اور تیر اندازی کے اندر, تیر وغیرہ مارنے میں بہت ماہر تھے, تو کافی سٹرگل کرنا پڑا. آپ نے اس کے ان کے قلعے کو محاصرہ کیا, وہ لوگ اوپر سے تیر مارتے تھے اور صحابہ شہید ہوتے تھے بہت سے صحابہ, لیکن باہر آپ وہاں سے پھر لوٹ آئے. بعد میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی. تو حنین کے اندر بھی گویا کہ فتح نصیب ہو گئی آپ کو, لیکن اس میں کافی ٹائم چلا گیا. تو شوال بھی چلا گیا اور ذوالقعدہ کا مہینہ پھر آ گیا لوٹتے وقت. پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ چلو اب مدینہ منورہ جانے سے پہلے عمرہ کرتے ہوئے چلیں گے. تو گویا اتفاق سے وہ تیسرا جو آپ کا عمرہ تھا جو آپ نے فرمایا تھا جیر رانہ سے, اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے پاس ٹائم ملتا ہے تو دو جگہ سے عمرہ کرتے ہیں, ایک تو مسجد عائشہ جس کو تنعیم بولتے ہیں اور دوسرا جیر رانہ. تو یہ تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرا عمرہ تھا سن ہجری 8 کے اندر, تو یہ آپ نے فرمایا تھا جیر رانہ مقام کے ذریعے وہاں سے احرام باندھا تھا اور پھر آپ نے عمرہ فرمایا. تو یہ آپ کا تیسرا عمرہ تھا اور یہ بھی جو ہے وہ ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ہی ہوا. اور اس کے بعد البتہ یہ جو آخری آپ کا عمرہ جو تھا وہ حجۃ الوداع کے ساتھ ہوا تھا سن ہجری 10 کے اندر. ہاں اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ چونکہ حج کے ساتھ تھا, حج کے کلوز تھا, اس لیے وہ ذوالحجہ کے اندر ہوا, لیکن آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے ذوالقعدہ کے آخر میں, تقریباً 25th آف ذوالقعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے حج کے سفر میں, اور پہلے آپ نے جا کے مکہ مکرمہ میں عمرہ فرمایا. تو وہ ذوالحجہ کی تقریباً 4 تاریخ ہو چکی تھی اس وقت. تو بہر اس اعتبار سے ذو القعدہ کا مہینہ مبارک مہینہ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنے جو تنہا عمرے تھے وہ سب اسی مہینے کے اندر فرمائے. اور بہرحال اس کی چونکہ اشہور حج بھی ہوتا ہے, اشہور حرم بھی ہوتا ہے, اس لیے اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک ایمان والے بندے کے ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اپنے اللہ کے سامنے, اپنے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے رکھے, چاہے وہ ذو القعدہ کا مہینہ ہو, محرم کا مہینہ ہو, سفر کا مہینہ ہو, ربیع الاول کا مہینہ ہو, سال کا کوئی بھی حصہ ہو, کوئی بھی ٹائم ہو, لیکن وہ اپنے احکام خداوندی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں. تو بہرحال یہ ذو القعدہ. اس کے بعد بدقسمتی سے ابھی اصل تو یہ حج کا مہینہ ہے, اس وقت جو ہے قافلے, حج کے قافلے جو ہے روانہ ہوتے ہیں, عام حالات کے اعتبار سے لوگ ملاقات کرتے ہیں, مساجد میں جو حج کی تعلیم چلتی ہے لوگ سیکھتے ہیں حج کے طریقے, طواف کیسے کریں گے, سعی کیسے کریں گے, رمی کیسے کریں گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن بدقسمتی سے دو سال سے جو یہ سلسلہ موقوف ہے, حالانکہ اس سال جو ویکسینیشن وغیرہ سب آ گیا ہے, بہت پاسبل تھا کہ حج ہوتا, اور انہوں نے بھی پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 60,000 لوگوں کو حج کی جو پرمٹ دیں گے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فٹ بال میچ ہو رہے ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 40,000 پیپل جو آرام سے 5-6 گھنٹے بیٹھ کے جو میچ دیکھ رہے ہیں, اور بھی اسپورٹس کے اندر ایونٹس ہو رہے ہیں, سب جمع ہو رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن حرم کے اندر ان لوگوں اللہ اکبر کفار و مشرکین کے پیچھے, یعنی نہ ہمارا کوئی ویو ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی مسلم ڈاکٹر ہے, نہ کوئی مسلم سائنسداں ہے, نہ بڑے علماء ہیں, بس کفار و مشرکین کے پیچھے چلنا ہے. کفار نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, اللہ اکبر و اللہ المشتقیٰ. تو حرم جو ہے وہ بالکل آباد نہیں ہے, اور ہمارے اسپورٹس کے گراؤنڈ جو ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ اس کی امیجز سب آباد ہے خوب, یعنی وہاں نہ کوئی ڈسٹنس ہے, نہ کوئی فیس کور ہی ہے, کچھ نہیں ہے. تو افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنے ذلیل ذلت یعنی پستی کے اندر چلے گئے کہ کفار نے کہا کہ نہیں ابھی سب کورونا پھیل سکتا ہے حج کی وجہ سے تو ہم حج بند کر دیں گے, اللہ اکبر. اب اس کی شکایت تو آدمی اللہ ہی سے کر سکتا ہے, اور کیا کرے گا, چونکہ وہاں تو جو شخص یا جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ جائے, ان کو بولے کہ نہیں بھائی یہ تو اللہ گھر ہے, اور ٹھیک ہے ایک سال ہو گیا گیپ, لیکن اس سال تو گیپ نہیں ہونا چاہیے, ویکسینیشن بھی یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے کچھ بھی کنڈیشنز لگاتے ہیں, اللہ اکبر. لیکن جو ہے وہ اس سال بھی حج نہیں ہو پا رہا ہے, جو بہت ہی انتہائی بدقسمتی ذلت اور پستی کی بات ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. ابھی الگ عجیب بات ہے کہ ایک ایمان والا اس قدر ذلیل کس طرح ہو سکتا ہے کفار و مشرکین کے سامنے. وہ کفار جو اسلام کو مٹانا ہی چاہتے ہیں, ان کو اسلام کے شعائر پسند نہیں آتے, جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی گویا کہ ایک ٹریجڈی ہے, ایک پستی ہے امت کی کہ اس سال بھی کسی وجہ سے حج نہیں ہو پا رہا ہے. حالانکہ یہ مہینہ ایسا تھا کہ ایک حج کی جو ہے وہ بالکل شان ہوتی تھی, ایک اس کی گویا ایک طرح سے اس کی ہر جگہ جو ہے نظارے ہوتے تھے, حجاج ہیں, احرام جو ہے, یہ سب چیزیں, تعلیمات جو حج کے بارے میں ہوتی تھیں, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. بہرحال اس لیے ہر ایک انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے اس قدر ناراض نہ ہو جائے کہ ہم کو حرم سے ہی روک دیں, مساجد سے ہی روک دیں, اور ایسے ہی ہمیں جو ہے بغیر مسجد سے دوری ہم کو اٹھا لیں. یعنی کہ بالکل اس طرح کے حالات ہیں کہ اس کے اندر انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے, نہ کہ اللہ سے دور جانا چاہیے. تو ہر ایک انسان جو ہے انڈیویجولی ہر ایک انسان توبہ کرے, میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنے دل میں کہ جو یہ اپنے گناہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس کی. ہر ایک انسان اللہ سے معافی مانگے, ہر وقت معافی مانگے, اور اللہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر سے محروم مت فرما, اپنے گھر کے دروازے جو حجاج و معتبرین پہ بند مت فرما, اور مساجد وغیرہ کو جو عام طور پر جو مساجد کی شان ہوتی ہے اسی شان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ آباد فرما. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک غور فکر کی دعوت دیتی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے اس کے اندر, اس کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. بہرحال یہ حج کا تو یہ المیہ ہے کہ حج نہیں ہو سکتا اس سال. اور ویسے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا تو بہتر تو یہ ہے کہ ایز سون ایز اس کے اوپر جیسے ہی حج فرض ہو گیا اس کو ایز سون ایز پاسبل نیکسٹ جیسے ہی حج کا مہینہ آئے گا اس کو حج کرنے جانا چاہیے. اور اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے اس کے پاس اور وہ اپنے حج کو ڈیلے کرتا ہے, مؤخر کرتا ہے, تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. لیکن اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے اوپر حج فرض تھا, مثلا اسی سال کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے حج فرض نہیں کیا ہوا ہے اپنا, حج فرض تھا لیکن اب اس طرح کے مسائل ہیں تو مجبور ہے, وہ اکیلا تو نہیں جا سکتا کچھ کر کے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرتے وقت اپنے مال کے اندر وصیت کر دے کہ میرے ذمے جو ہے وہ حج کرنا باقی ہے. وصیت کرنا واجب ہے اس کے اوپر, ضروری ہے تاکہ اللہ کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے. اگر وہ نہیں, اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے وارث جو ہے اس کے 1/3 مال میں سے جو ہے وہ حج کریں گے, حج کروائیں گے کسی کو, جس کو حج بدل بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے حج کے بارے میں. اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں ایک خاص چیز قربانی ہوتی ہے. قربانی کے بارے میں حضرت نے لاسٹ ویک بیان کیا تھا. قربانی بہت محتم بشان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم, کہ اللہ کو اس قربانی کا گوشت نہیں ملتا ہے, اس کا خون نہیں ملتا ہے, لیکن اللہ کو ملتا ہے تمہارے دل کا تقوی, کہ تم کتنے اخلاص سے اللہ کے سامنے قربانی کر رہے ہو. اور قربانی کیا ہے؟ ایک شاندار, ایک یادگار ہے اللہ کے عظیم الشان انبیاء کی, ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو, انسان کا, انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق ہونے کا تقاضا, اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا ہے کہ اپنے سر کو جھکا دے. بس ایک آخری بات کی بات ختم کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس قربانی کے بارے میں حکم نہیں دیا, وہی نہیں بھیجی, بلکہ خواب میں دکھلایا, خواب میں, یعنی چیک کرنے کے لیے کہ اس میری بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں. 3 دن تک خواب آیا مسلسل ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں چھری کے ساتھ. اللہ اکبر. تو جب انہوں نے سمجھے, پہلے دن خواب آیا ٹھیک ہے, دوسرے دن, تیسرے دن سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ. اور چنانچہ تیسرے دن کے بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو, صاحبزادے کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے نکل گئے. پتہ چلا, اور وہ بیٹا جو ملا تھا بہت بڑی عمر کے بعد میں آتا, تقریباً 100 سال کے قریب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت وہ بیٹا ملا تھا, جس سے باپ کو ویسے ہی بہت محبت ہوتی ہے بڑی عمر کے بعد جب بچہ پیدا ہو وغیرہ, لیکن اللہ کا حکم تھا تو فوراً اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بچے کی قربانی مقصود نہیں تھی, اللہ نے وہ بچے کو جو ہے وہ تم بچا لیا, اور ایک دمبا بھیج دیا آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے, اور کہا کہ اس کی قربانی کر دو. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ایک عظیم الشان قربانی قیامت کے لیے, گویا کہ قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی, جو ایمان والے بندے ذوالحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.